أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسقوط ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. We have been discussing the problems, the tragedy of Karbala that occurred 61 after Hijrah, where a brutal massacre of the grandson of the Holy Prophet of Islam and his holy family took place. We have been trying to identify the problems that occurred just 50 years after the demise of the Holy Prophet of Islam, when he himself had raised a community with his own hands, when he himself had taught them the potential of man, when he himself had told them what role man has come to play on earth. After having given them that guidance, he departed this world, and 50 years, the very people who recited his kalima, the very people who believed in him, the very people who pledged allegiance to him, the very people who prayed, the very people who fasted, the very people who indulged themselves in very deep forms of worship, came against his own grandson, the Holy Prophet of Islam's grandson, Abu Abdullah al-Husayn, salawatullahi wa salam alayhi. In the majlis 2 days ago, we discussed that the fundamental problem in any society, or when a society needs to be raised, the leadership plays the fundamental role in the upbringing of any society. whether the direction of the society is purely economically based, whether the direction of this society is whatever based, in whatever social aspect it wants to advance itself, progress itself, you will find that a pivotal role played by the leaders of that society brings the society over many years to manifest itself into what was the vision of the society prior. If my vision of the society is whatever it may be, I need to function, I need to make a role, I need to show the vision of the society to the people for them to be able to reach and achieve and be able to understand that this is where we want to get. Based on that, the leadership of the community, the leadership of the society, the leadership of the nation, the leadership of the family fundamentally plays a very pivotal role in trying to establish those values that will help that society achieve the vision where it needs to go. This is exactly what the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, this is exactly what he did. There was a vision that he had. On the day when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses of Ghadir to the Holy Prophet of Islam, on that very day, he actually spoke to the people. Now, let us first discuss the vision of Quran, the vision of Islam, the vision of the Holy Prophet of Islam. No, the vision of Allah subhanahu wa ta'ala for where Allah wants to see this community, for where He wants to see this society. Let us discuss this. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Majeed is showing us a vision, is telling us where He wants you and I to be. This is the message He gave to the Holy Prophet of Islam. This is the message the Holy Prophet of Islam passed to Amirul Mu'mineen. This is the message continuously moving from that time onwards until the ghaibah of the 12th Imam. That there is a vision towards which you and I need to reach. There is a vision where we must get. That is the society that Allah wants us to be. Allah will never change the state of the community or the affairs of the states of the community until it itself decides to change its own affairs. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ Allah will never change the state of the affairs of any community until that community itself takes the leadership role of changing the nature and the fitrah of its own community. So now, coming back to the vision, what does Allah say? What is it that He wants us to be? How does He see the Muslim Ummah? How does He see the people that will stand shoulder to shoulder with the 12th Imam in trying to eliminate every kind of corruption and fitna on earth? How does He see that community? So He says, this is the vision Allah subhanahu wa ta'ala is giving us. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah makes a promise. This is a vision. Listen to the vision before we go any further. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala makes a promise to the believers and doers of good deeds. Allah gives His word. Allah gives His promise. To who? Those who are believers and doers of good deeds. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ What is the promise? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ He is going to establish you or us on earth just the way He established people before us. So this is a promise of Allah that the community that He has chosen, the society that He has chosen, the people that He has chosen, the Shias, the lovers of Ahlul Bayt in our context, He promises to them that He will establish them on earth. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ And Allah will make it possible for for them to follow, the religion that they are following and the one with which he is happy. Please mark these words again, for I need to connect it with another verse of Quran. So the promise is that the people will be established on earth by the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is a promise of establishment of the people, number one. Number two, he is going to make it possible for them to follow the religion which he has chosen for them. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. And then he talks about the vision. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. And he is going to make, he is going to change the state of affairs, where he is going to remove every kind of fear that exists, and he will establish peace on earth. This is the vision. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. He will remove fear, and he will replace that fear with tranquility, peace, and security. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. That state of affairs will be يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. The state of the affairs. This is the vision, my brothers and sisters. This is the vision. That day will come when none shall worship other than I. لَا يُشْرِكُونَ بِي أَحَدًا. There will be none that will be doing shirk against me. Everyone will be worshipping none but me. So this is the vision that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. A community that needs to reach anywhere, a society that needs to reach anywhere, can have many visions and has tried to reach. For instance, this community, the community where we are sitting, when there was a vision of building this beautiful place, you needed whatever to do. You planted the seeds. You went out looking for loans. You engaged people. You employed people until the vision was realized. Today, we are sitting here in this mosque, which was once upon a time a vision of some leaders of the community. Correct? Whenever you see any vision, to be able to reach that vision, you need to make sure that proper prerequisites are being fulfilled prior to reaching the vision. Our vision now is to be able to establish ourselves on earth according to Allah. He wants us to be able to reach a position where there is no worship of anyone but Allah subhanahu wa ta'ala. That is the vision. Question: is this vision going to come by a click of a finger? Although this verse is related to Imam Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. The verse is related to the 12th Imam. According to the exegetes and mufassirin, this verse is related to the 12th Imam. When he makes his reappearance, that will be the state of the affairs. The issue is that my vision or my crooked mind or my thinking, unfortunately, is that I feel the day he comes, everything will be established. Is that so? Will it happen by a click of a finger? That the day he just appears and says, I am the son of Fatima. I am here and have made my reappearance. And everything will be amn and aman and peace and security. Is that how my vision is? Is that how it is going to happen? No. There is for you and I to pave a way for him to make his appearance. The responsibility is yours and mine to be able to pave a way, to plant the seeds, to be able to let him make his reappearance and establish himself on earth together with all of us. Now, the religion that will be followed then, Amn and Aman, is a religion. Look at the words again, I take you back to that verse. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. He is going to make it possible for them to follow the religion that he is pleased with. ارْتَضَى لَهُمْ. That he is pleased with. Which religion is he pleased with? Which religion is Allah pleased with? from us, our perspective, there is no doubt that it is the religion of Islam that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. Because He says, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Number one. Another verse. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ. And whoever desires other than Islam as a religion, it will never be accepted for. And then on the day of Ghadir, he says, اليوم أكملت لكم دينكم. Today I complete, I perfect your religion for you. وأتممت عليكم نعمتي. And I complete my favors upon you. ورضيت لكم الإسلام دينا. And I am pleased for you is for Islam as your religion. So that is the religion that Allah subhanahu wa ta'ala has. That is the religion. But what is Islam is what we need to understand. My fellow brothers and sisters, I may go into some areas of academic discussions, but you will bear with me over the days when I will draw the conclusions to these academic discussions. What is Islam and how do I translate Islam? What do I understand by Islam? Is Islam means, or does Islam mean to say, La ilaha illallah? Is that what Islam is? Al-Islam, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Says, Al-Islam huwa taslim. Islam is submission. Wa taslim huwa al-yaqeen. And submission is certitude. So Islam is submission. Islam means to submit to the commands of the absolute Lord. Islam means to submit to any command that He gives. Islam means to accept everything that comes from the absolute Lord. That is what Islam is. But who does not submit to Him? Who doesn't submit to Allah? Which denomination of the universe does not submit to the Lord except the atheist? An atheist does not believe in Him. An atheist is one who does not accept Him. An atheist is one who does not believe in the existence. If you talk to an atheist and tell the atheist, you know what? When you die, you are going to suffer the pangs of death. You know what he will respond to you? Oh, to me, for me, death is like taking anesthetic. Which means nothing is going to happen to me. If you tell him there is life after death, he will tell you it makes no difference because I'll still be in anesthesia. If you tell him there is going to be Qiyamah, he will tell you Qiyamah is for you, not for me. So he does not believe in the existence of Allah, therefore he does not submit. But what does submission mean? And that is very important for us to understand, so that we are able to identify the problems of what went wrong within 50 years of the demise of the Holy Prophet of Islam. So an atheist will say that I do not believe in Allah. Other than an atheist, each and every religion in the world, no matter what denomination they come from, are submissive to the command of the Lord. Whether they call Him Ishwar, whether they call Him Ram, whether they call Him Allah, whether they call Him Jesus, whether they call Him the Father, the Son, or the Holy Ghost, it makes no difference. They submit. But if we take that as the meaning of submission, then we have a problem. Then we have a problem of further understanding of what submission actually means. Submission is needs to be understood. When you say La ilaha illallah, that means you are a Muslim who has submitted to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, but not necessarily submitted command of Ishwar. So you are submissive to Allah. Now, let me give one example, so we move forward. An atheist does not believe in Allah. He does not believe in any God. Assuming we find an atheist outside here, and he finds that there is snow on the path of where the people are going to pass by, and he decides that maybe people will slip around here in this snow. Let me throw some salt so that people do not slip over. Right? This is the action of an atheist. Did he do it for Allah? Did he? He did not do it for Allah. He doesn't believe in Allah. Did he do it for any prophet? No. Did he do it for any imam? No. He has done it because of his own goodness of the heart. Did he not? How did a Muslim do it? The Muslim did exactly the same thing. But what was the intention of the Muslim? I am doing it to gain thawab. Yes? I am doing it so that Allah gives me thawab. I am doing it qurbata ila Allah ta'ala. I am doing it so that Allah is pleased with me. So as far as an atheist is concerned, he has no connection with Allah. He did an act because it is good to do it. A Muslim did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. From the Muslim's perspective, there is no better action than the action of the Muslim because it was done for the sake of Allah. But if you come out of the Muslim perspective, the action of the atheist is more heavier and weightier than the action of the Muslim. Correct? Because he submitted to the natural goodness of his heart. He did it from his heart. A Muslim, if you look at it from the Islamic perspective, and cover yourself within the shell of Islam, then there can be no better action than your action, because you did it lillahi azza wa jal. You eat for him, you drink for him, you walk for him, you do whatever in your life lillahi azza wa jal. Now look at the difference between the two qurbatan ilallahi ta'alas of those people who came to fight. You see, Imam Muhammad al-Baqir salawatullahi wa salamu alayhi, Imam al-Baqir alayhi salatu wasalam talks about how many people came to fight this band of 72 people. Right? Imam alayhi salam says, how many people came? So the hadith is, izdalafa thalathuna alfa faris, 30,000 horsemen came to fight against the grandson of the Holy Prophet of Islam. Now what does he say? Is dalafa thalathuna alfa faris, 30,000 horsemen came to fight the grandson of the Holy Prophet of Islam. Kullun yataqarrabuna ila Allah bidamil Hussein. Each one of them had the intention of qurbatan ila Allah ta'ala by wanting to kill the grandson of the Holy Prophet of Islam. Each one of them wanted to kill the grandson of the Holy Prophet of Islam with the niyat of seeking proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. Seeking proximity and the nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. Each one of the 30,000 horsemen who came to kill the grandson of the Holy Prophet of Islam came with the niyat of qurbatan ila Allah ta'ala. Tell me, what did it do to them? If Islam is submission, then submission needs to be understood. If Islam is to say La ilaha illallah, it needs to be understood in its own concept. Allah needs to be understood in the perspective in which He wants to be understood. When He says to the Holy Prophet of Islam, Kuntu kanzan makhfiyya, I was a hidden treasure, فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ, I wanted to be known, فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ كَيْ أُعْرَفْ, I created the entire universe so that I am known. How many of us know Allah subhanahu wa ta'ala? You see, to achieve proximity to Allah subhanahu wa ta'ala is something else. To follow ritualistic Islam is something else. So you are a submissive servant of Allah, but a ritual submissive servant of Allah subhanahu wa ta'ala. And not the real servant of Allah who knows what submission actually means. Yesterday I gave examples from the life of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. And he talks to Allah subhanahu wa ta'ala. He knows Him so much. He understands Allah so much that he tells us, لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَزْدَتُ يَقِينًا.
If the curtain between me and Allah were to be raised, there shall not be an increase of iota in my yaqeen that this was my Allah that I had chosen from day one. So that is the God that Amirul Mu'mineen worshipped. That is the submission of Amirul Mu'mineen. That is how he was submissive. These people came for the niyat of Qurbatan ilallahi ta'ala. And they came to kill the grandson of the Holy Prophet of Islam with the niyat of Qurbatan ilallahi ta'ala. Tell me, where did that Qurbat take them? Where? That same Qurbat, that same proximity that they were seeking, did not take them to Allah, rather it won or earned them the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So to do the niyat of Qurbatan ilallahi ta'ala, for the sake of doing it is something else, and truly seeking nearness to Allah subhanahu wa ta'ala is something else. That needs to be understood, and these are the lessons that come from Karbala. Time never leaves us alone. Time is there until the last moment of somebody's death. When someone is going to die and he has 1 minute left and he still comes to his realization as to what wrong has happened and I need to understand the true perspective of Islam, time is still there for him. Azizani Girami, can you please recite 3 salawats? So I turn to Urdu now, please. 3 loud salawats, please. پروردگار عالم کو سمجھنا، پروردگار عالم کو جاننا، تقرب کو حاصل کرنا، نزدیکی پانا پروردگار عالم کی، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر کی تمنا ہے، ہر کی محبت ہے، خدا ہر کا عشق ہے. ہر آدمی کہتا ہے مالک تو میرا عشق ہے، تو میری محبت ہے. لیکن عشق و محبت سمجھ کے، عشق و محبت مالک کو پہچان کے، عشق و محبت پروردگار کو پرکھ کے، جان کے اور ہے اور کہنے میں اور ہے. یہی لوگ نماز پڑھتے تھے، میں اس کی مثال بار بار دوں گا آپ کو کربلا. نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر بھی کہتے تھے. یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے تھے. تقرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر اس تقرب پروردگار نے ان کو کہیں بھی نہیں پہنچایا، کہیں بھی نہیں پہنچایا. یہی تقرب پروردگار ان کو واصل نار بھی کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کو سمجھنے کے لیے، مالک کو جاننے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. سب سے پہلا راستہ، دا پری ریکویزٹ خدا کو سمجھنے کا، خدا کو جاننے کا، یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور جس نے اپنے رب، اپنے نفس کو نہیں پہچانا، وہ اپنے رب کو جان ہی نہیں سکتا. چاہے وہ بار بار کہے کہ خدا میرا عاشق ہے. تو فارسی میں ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ سب حبر کیاف توبہ بر لب، دل پر از شوق گناہ. فارسی میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا سٹیٹس کو یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں. سنیے گا، ترجمہ سنیے گا. کہتا ہے سب حبر کیاف، ہاتھوں میں تسبیح ہے، توبے بر لب، زبان میں توبہ ہے، دل پر از شوق گناہ. ہمارا جو دل ہے وہ گناہوں کا شوقین ہے. یہ ہمارا سٹیٹس کو ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، لبوں پہ توبہ ہے. توبہ 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 توبہ, توبہ. یہ ہمارے لبوں پہ ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، لبوں میں توبہ ہے، مگر یہ جو دل ہے یہ پر از گناہ، گناہوں سے پر ہے، خواہش کرتا ہے گناہ کی. دل پر از شوق گناہ. معصیت را خندے می آیت ز استغفار امام. ہمارے گناہوں کو ہمارے استغفار پہ ہنسی آتی ہے. عزیزان گرامی سنیے کیا زبردست شعر ہے. ہمارے گناہوں کو
ہمارے استغفار پہ ہنسی آتی ہے. اگر آپ گناہ کو ہیومنائز کر سکیں اور استغفار کو ہیومنائز کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ گناہ دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ یہ استغفار کر رہا, ہنستا ہے اس کے استغفار.
یہ ہمارا حال ہے.
اور جو خدا سے نزدیک ہو چکے ہیں یا خدا سے تقرب خوبی بخوبی حاصل کرتے ہیں ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ اکبر. سنیے گا یہ شعر بھی تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تقرب پروردگار کیا ہوتا ہے. کہتا ہے اس وقت خدا آواز دیتا ہے, من تو شدم تو من شدی تا کس نگوید باد از این, من دیگرم تو دیگری. اے میرے بندے تو میں ہو جا میں تو ہو جاؤں تاکہ اس کے بعد یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. ایسے بندہ پروردگار کے نزدیک آتا ہے تب جا کے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے, تب جا کے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ امام کی معرفت کیا ہے, تب وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کون ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک انسان پروردگار کو سمجھ نہیں سکتا چاہے جتنا بھی خدا سے عشق کرتا ہو. اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. میں پڑھتا ہوں, آج کل میں نے چھوڑ دیا ہے, مقاصدے اور مسالمے میں جانا چھوڑ دیا ہے, ورنہ بہت شوق رکھتا ہوں, کبھی کبھی خود بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن فراز کا مجھے شعر یاد ہے کہ فراز کہتے ہیں کہ میرے اپنے اشعار کے اندر فراز کہتے ہیں کہ اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے, میرے پروردگار دعا کرتے ہیں اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے, اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے. میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرے نزدیک ہو جاؤں. اس کو کہتے ہیں اسلام, اس کو کہتے ہیں سبمیشن, اس کو کہتے ہیں خدا کو پرکھنا. اب سنیے قرآن مجید میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. ہم اے محمد آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں سورہ یوسف کا, بہترین خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں سورہ یوسف کا. سنو اس قصے کو, پھر آپ گھر پہ جا کے پڑھیے گا, بہترین قصہ ہے. میں ان میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک واقعے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات بڑھوں گا. نحن نقص عليك احسن القصص, بہترین قصہ سنانا چاہتے ہیں ہم. کیا ہے قصہ؟ جناب یوسف کا واقعہ ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے 11 ستاروں کو سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور باپ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. میرے بیٹے اپنے بچوں میرے بھائی تمہارے بھائیوں کو یہ قصہ نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف پلاٹ پلان کریں گے. صحیح ہے, ختم ہو گئی بات. جناب یوسف کو پھینک دیا, کنویں کے اندر پھینک دیا. جناب یوسف کو قافلہ اٹھا کے لے گیا, دوسرا مسافر قافلہ اٹھا کے لے گیا. جناب یوسف پہنچ گئے مصر. عزیز مصر نے غلامی میں لیا. عزیز مصر کی زوجہ کا نام زلیخا. یوسف کی جوانی سبحان اللہ, یوسف کا جمال سبحان اللہ, یوسف کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. میں ممبر سے بات کر رہا ہوں اس لیے سنبھل کے کروں گا. قرآن مجید میں واقعہ ہے, یوسف کے جمال کو دیکھ کے پریشان ہو گئی, یوسف کو دیکھ کے پریشان ہو گئی, یوسف کی فزیک کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. یوسف کو دیکھ کے اور یوسف کے جمال, ایسا جمال کبھی دیکھا نہیں تھا. کس نے؟ زلیخا نے. قرآن کہتا ہے ایک دن جناب یوسف ایک کمرے کے اندر گھسے. قرآن کہتا ہے, قرآن میں نہیں, جناب یوسف ایک کمرے کے اندر آئے. زلیخا نے یوسف کو اس کمرے کے اندر دیکھا, دروازہ بند کر دیا تاکہ یوسف باہر نہ نکل سکے. دروازہ بند ہو گیا, یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, جناب زلیخا پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جناب زلیخا جو چادر پہنے ہوئے تھی چادر, اس چادر کو اتار کے اور اس مورتی کے اوپر رکھ دیا جس مورتی کی زلیخا پوجا کرتی تھی. اس مورتی کے اوپر اپنی چادر کو رکھ دیا. کیوں؟ اور جناب یوسف سے کہا, یوسف میں نے اس چادر کو مورتی کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ میں نہیں چاہتی میرا خدا وہ دیکھے جو میں کرنے جا رہی ہوں. یا اللہ, یہ زلیخا کی جناب یوسف سے گفتگو ہے. جناب یوسف نے کہا, زلیخا تمہارا خدا نہ دیکھ سکے گا, میرا خدا وہ ہے جو سمیع بصیر ہے, میرا اللہ وہ ہے جو سب دیکھتا ہے, میرا اللہ وہ ہے جو سب سنتا ہے. شاید زلیخا اس بات کو اس وقت سمجھی نہیں. جب یہ تمام فیصلہ ہو گیا, ایک ایسا وقت آیا کہ مصر کی عورتیں, لیڈیز آف مصر, جو بڑی بڑی عورتیں تھیں, جو منسٹرز کی وائفز تھیں, جو بڑے بڑے گورنمنٹ لیول کے منسٹرز کی زوجائیں تھیں, وہ یوں زلیخا پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایک غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. ایک غلام کے پیچھے پاگل. سلامات پڑے بابا سے بلند. کہنے لگے کہ غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے زلیخا, اتنی بڑی حیثیت, عزیز مصر کی زوجہ, ایک غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. تو جناب زلیخا کو اچھا نہیں لگا. ایک مرتبہ ایک محفل بلائی, اس محفل میں ان تمام بیبیوں کو بلایا اور جناب یوسف کو ایک کمرے کے اندر چھپا دیا, تمام عورتوں کو پھل دیا, پھل کے ساتھ چاقو دی. آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں, آپ کو مجھ پہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں ایک آرڈینری انسان کے پیچھے پاگل ہو گئی ہوں, میں اس کے پیچھے عاشق ہو گئی ہوں. آپ کو مجھ پہ ہنسی آتی ہے؟ آؤ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یوسف کو چھپا دیا, ایک ایک عورت کے ہاتھ میں پھل دیا, پھل کے ساتھ چاقو دی, ہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں یوسف سے زلیخا نے کہا, یوسف باہر نکلو. یوسف آئے یہاں سے اور وہاں تک چلے. قرآن کہتا ہے یہ عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا, فقطعنا ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا, اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا یوسف کے جمال کو دیکھ کے اور چلا کے کہا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا. اب زلیخا دور سے دیکھ رہی ہے, اللہ ہاں کیا ہوا, تم نے تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا, اب کیا بات ہے, مجھ پہ ہنس رہے تھے نا, ختم ہو گئی بات. یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا, یوسف عزیز مصر بن گئے, بڑھاپا آ گیا, یوسف اب عزیز مصر ہیں. خداوند تعالی نے, زلیخا has disappeared from the picture, زلیخا اب ہے نہیں. خداوند تعالی نے ایک مرتبہ جب عزیز ہو گئے مصر کے یوسف, تو یوسف سے کہا, یوسف, زلیخا یاد ہے؟ ہاں مالک یاد ہے. کہا, یوسف جاؤ ذرا اس کا حال تو پوچھو. اب زلیخا بوڑھی ہے, بھویں اتر گئی ہیں, جھریاں پڑ گئی ہیں, کمر جھک گئی ہے, ہر چیز میں زلیخا بوڑھی ہو گئی ہے. یوسف نکلے زلیخا کو تلاش کرنے. علماء اخلاق لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یوسف آئے اور دیکھا کہ زلیخا اپنے گھر کے باہر گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھے ہوئے, کمر جھکی ہوئی ہے, جھریاں لگی ہوئی ہیں, دانت بوکھلا گئے ہیں, کچھ نہیں ہے. اب زلیخا بوڑھی عورت ہو گئی, جو بھی جمال تھا سب, جتنا جمال تھا وہ سب جا چکا ہے. بیٹھی ہوئی ہے گھوڑے پہ ہاتھ, گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ لگائے کھڑی ہوئی ہیں. یوسف نے دیکھا, پروردگار سے بات کی, مالک یہ ہے زلیخا. کہا, یوسف تمہیں یاد پڑ گئی؟ زلیخا کہا, ہاں مالک یاد پڑ گئی, تو بوڑھی ہو گئی. کہا, یوسف ذرا زلیخا کو بلاؤ تو سے. یوسف نے زلیخا کو بلایا. جب زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو کتاب کا نام آپ کے سامنے, انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے, یعنی مگر ایبریویٹڈ ہے وہ کتاب, جامع السعادات. جامع السعادات کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب زلیخا نے اس بوڑھی عالم میں, بوڑھی حالت میں یوسف کو دیکھا اور یوسف کے جمال کو دیکھا, سب کچھ بھول گئی, ہر چیز بھول گئی. ایک مرتبہ یوسف کو دیکھ کے کہا, یا یوسف. جب یہ یا یوسف کہا تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کی ہاتھ میں جو لگام ہاتھ میں تھی, وہ عشق یوسف سے جل گئی. یہ کتاب میں ہے. کون سی کتاب؟ کا نام جامع السعادات.
خدا نے کہا یوسف دیکھا تم نے تمہارا عشق ابھی تک اس کے دل میں ہے. کہا ہاں مالک میں دیکھ رہا ہوں. کہا یوسف اب میں چاہتا ہوں کہ تم زلیخا سے شادی کرو.
مالک شادی میں زلیخا سے؟ اتنی بوڑھی ہو گئی,
دانت نہیں ہے, جھریاں پڑ گئی ہیں, کمر جھک گئی ہے, بوکھلا گئی ہے, اور مالک میں زلیخا سے شادی کروں؟ کہا ہاں یوسف یہ میرا حکم ہے, تم زلیخا سے شادی کرو, میں اس کو جوان کیے دیتا ہوں. پروردگار عالم نے زلیخا کو معجزے سے جوان کیا. اب یوسف نے زلیخا سے شادی کی. اب لے کے آئے زلیخا کو گھر پہ. اب یوسف ہیں اور زلیخا ہے, اور زلیخا کے ہاتھوں میں مسلح ہے. اور ایک مرتبہ جب جوان ہوئی تو یوسف سے کہنے لگی, یوسف یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے, یہ میرے مالک کی قدرت ہے. تمہارا مالک وہ تھا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا, میرا مالک وہ ہے جس نے تمہیں جوان کر دیا ہے. جوان ہو گئی, کمرے میں آ گئی, ہاتھوں میں مسلح لیا, پروردگار کا شکریہ ادا. اب زلیخا مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے. یا اللہ یا ہو, تسبیح, یا اللہ یا ہو, یا اللہ مطلب کیا؟ اے اللہ اے وہ, اے اللہ اے وہ, اے اللہ اے وہ. زلیخا دعائیں کر رہی ہیں, پروردگار کی دعائیں, سجدے میں سر ہے. جو صبح اٹھتی ہے مسلح پہ, رات کو سوتی ہے مسلح پہ. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, ہفتہ گزرا. ایک مرتبہ یوسف آئے اور کہا, زلیخا مجھ سے شادی کی ہے تم نے, ہر وقت مسلح پہ بیٹھی رہو گی. کہا یوسف اب مجھے عشق حقیقی مل گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یوسف اب مجھے عشق حقیقی مل گیا. میں یہ سوچتی ہوں جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. اب میں اس کے عشق میں ہوں, اب میں اس کی محبت میں ہوں. یہ ہے پہچان. انسان کب پہچان لے پروردگار کو, کب خدا اس کے دل میں اپنا نور ڈال دے, یہ اس کے اوپر ہے. مگر انسان کو اپنی کوشش کرنا ہے. یہ لوگ کربلا میں جو تھے میرے عزیز دوستو, نمازیں بھی تھیں, ہر چیز تھا, ہر چیز ان کے پاس, لیکن معرفت پروردگار نہیں تھی, خدا کی معرفت نہیں تھی. ورنہ آج کی شب جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حر. ایک مثال ان سے بھی لے لوں اور اس کے بعد پھر مصائب کی طرف. کون ہے حر؟ وہ جنہوں نے حسین کے راستے کو روکا, وہ جنہوں نے راستہ صرف روکا نہیں, لگام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا, جرأت کی ہاتھ ڈالنے کی. عباس کی موجودگی میں, علی اکبر کی موجودگی میں لگام فرس حسین پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. حسین کی گفتگو ہوئی. جب حر ملے ہیں حسین سے تو حر کا لشکر پیاسا تھا. سخی ابن سخی کا بیٹا حسین تھا, حسین سخی ابن سخی کا بیٹا تھا. حر کے لشکر کو دیکھا کہ پیاسا ہے. عباس و علی اکبر سے کہا پانی کی سبیل کرو, حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. حر کے لشکر کو پانی پلایا. جب سب سیراب ہو گئے تو مولا کی نگاہ ان سپاہیوں کے جانوروں پہ پڑی, گھوڑوں پہ پڑی. حسین نے کہا کوئی بات نہیں, عباس علی اکبر ان گھوڑوں کو پانی پلاؤ. گھوڑوں کو پانی پلایا. پھر حسین نے گھوڑوں کی طرف نگاہ کی. پھر حسین نے گھوڑوں کو دیکھا. دیکھا کہ زمین کی گرمی سے گھوڑے اپنی زمین کے اوپر قدم نہیں رکھ سکتے تھے, اپنی ٹاپوں کو اٹھاتے تھے. عباس کو حکم دیا کہ گھوڑے کے قدموں میں پانی پھینکو. یا اللہ, سخی ابن سخی, علی کے فرزند, فاطمہ کے لال, عباس کے بھائی حسن و حسین, گھوڑے کے اوپر پانی, گھوڑے کے قدموں کے اوپر پانی. گفتگو ہوئی حسین کی. کہا مجھے کوفہ جانا ہے. اور نے کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں، یا تو آپ مدینہ چلے جائیں مگر آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ حسین نے کہا کہ میں کوفہ جاؤں گا، اور نے کہا میں آپ کا راستہ روکوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر کاش تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ معرفت سنیے، معرفت سنیے حر کی، اے حر کاش تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ حر کو جلال آیا مگر سر کو جھکا کے کہا، مولا میری ماں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر میں فاطمہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں فاطمہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا مگر میں آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ راستہ روکا، حر کا لشکر حسین کے لشکر کو کربلا میں لایا۔ شب عاشور، حر اپنے لشکر میں ہے، عاشور کی شب ہے اور اپنے لشکر میں ہے۔ حر کی حالت ایسی ہے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بدن میں کپ کپی سی ہے، حر پریشان حال ہے۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی حر کے آگے بڑھا، اس سپاہی کا نام تھا مہاجر۔ حر کے پاس آیا اور حر سے کہنے لگا، اے حر کیا بات ہے، تمہارا چہرہ متغیر ہے، تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اے حر تمہارے بدن میں کپ کپی سی ہے، میں نے کبھی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھا۔ اے حر سامنے کون ہے؟ حسین ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، دو چار نوجوان ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے حر؟ مہاجر نے حر سے پوچھا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حر نے کہا، خاموش، میرے ساتھ آؤ۔ رات کی تاریکی میں شب عاشور، حر مہاجر کو لے کے نکلے، ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کہا اب خاموش رہنا، کچھ نہیں، صرف آوازیں سن کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا سنائی دے رہا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے، مہاجر خاموش رہے، حر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مہاجر نے جناب حر سے کہا، مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی سوائے یہ کہ ننے ننے بچے اللہ تاش اللہ تاش پر۔ اور نے کہا یہ حسین کے بچے ہیں، اور نے کہا یہ حسین کے معصوم بچے ہیں، ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے قتل ہو جائیں۔ صبح نمودار ہوئی، رات کی تاریکی میں پروردگار عالم نے جناب حر کو معرفت دی، اور جناب حر صبح کو اپنے بھائی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حر نے اپنے بھائی کو بلایا۔ حر کا بیٹا تھا، حر کے تین بیٹے تھے، حر کا بھائی تھا اور حر کا غلام، تینوں کو بلایا، کہا کہ میں اب جا رہا ہوں خیمہ حسین کی طرف، میں یزید کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حر کے بیٹے نے کہا، تینوں بیٹوں نے کہا، بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کے غلام نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کے بھائی نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کا بھائی، حر کا غلام اور حر کے تین بیٹے، یہ سب ساتھ نکلے۔ مقتل میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جانے سے پہلے ایک کام کرو۔ بیٹے نے کہا، کیا بابا؟ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھ باندھے، بابا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں حسین کے سامنے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں حسین کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تاریخ میں تو نہیں پڑھا مگر ذاکرین سے سنا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد حر نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے باندھ دو۔ حر اپنے بیٹے کے ساتھ خیمہ حسین کی طرف آگے بڑھے، حسین کو پتا چلا کہ حر آ رہے ہیں، عباس و علی اکبر و حر، عباس و علی اکبر و خود حسین استقبال حر کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ حر وہاں پہنچا، اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں بدبخت ہوں،
مولا میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین نے رسیوں کو کھولا، ہر کو سینے سے لگایا اور ہر سے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا۔ عزاداروں، اس کے بعد جناب ہر نے کہا کہ میں بیبیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مولا میں بیبیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ زہرا کے خیموں کے باہر ہور کو لایا گیا، ایک مرتبہ آواز دی، اے آقا زادی، یہ میرا قصور تھا کہ میں آپ کو لے کر آیا، میں گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے۔ ثانیہ زہرا نے فضا کو باہر بھیجا، حسین سے کہا، حسین آنے والے دیکھیے، سخاوت کو دیکھیے۔ زینب نے کہا، آنے والے مہمان آئے ہیں، مولا میرے بھائی گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ ان کی مہمان نوازی کر سکوں۔ آزادارہ نے امام حسین اور تیار ہو گئے، حسین کے پاس آئے، حسین کے پاس بیٹھے رہے۔ بڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ہر نے کہا، مولا میں آپ سے رنگ کی اجازت چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ ہر نے کہا، مولا میں آپ سے رنگ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، نہیں ہر، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ پھر ہر نے کہا، مولا میں آپ سے رنگ کی اجازت چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کافروں کو، میں جانتا ہوں ان قاتلوں کو، میں ان کا حملہ کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ کہا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ کہا، میں اجازت چاہتا ہوں، حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، ہر حسین کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ ہر کا بیٹا آیا، ہر کا ایک بیٹا آیا اور کہا، مولا اگر بابا کو آپ اجازت نہیں دیتے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے ہر کے ایک بیٹے کو اجازت دی، جاؤ جنگ لڑو۔ ہر کا بیٹا نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل میں گیا۔ مقتل میں جانے کے بعد چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، ہر کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا تو آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے۔ ہر نے حسین کے ساتھ خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر نے آواز سنی، کہا، مولا میرا بیٹا گر گیا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں۔ کہا، نہیں، یہ وقت امتحان ہے، بیٹھو۔ حسین نے کہا، نہیں، یہ وقت امتحان ہے، بیٹھو۔ ہر بیٹھے رہے، پھر بیٹے نے آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے۔ پھر ہر کھڑے ہوئے، پھر حسین نے بٹھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی، بابا میری مدد کو آئیے۔ پھر ہر کھڑے ہوئے، مولا میرا بیٹا پکار رہا ہے۔ کہا، نہیں، بیٹھ جاؤ، وقت امتحان ہے۔ جب آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو ایک مرتبہ ہر نے کہا، مولا اب میرا بیٹا شہید ہو گیا، اب اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا، نہیں ہر، تم بیٹھے رہو، میں جا رہا ہوں۔ ہر تم بیٹھے رہو، اس کے بعد کا جملہ سنیے، ہر تم بیٹھے رہو، میں جا رہا ہوں۔ کہا، کیوں مولا؟ کہا، جوان کا لاشا ہے۔ ہر جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو کیسے دیکھے گا؟ تازہ ڈالا نہیں مانگے اسے۔ آپ جملہ سنتے رہتے ہیں، آپ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ عاشور کے دن جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو حسین ٹھوکرے کھاتے کھاتے پہنچے ہیں۔ یہ جملہ آپ تو سنتے رہتے ہیں، بار بار سنا ہوگا آپ نے۔ میں کہتا ہوں یہ ٹھوکرے نہیں تھی، یہ زمین کربلا مولا کے قدم کو پکڑ لیتی تھی۔ مولا نہ چاہیے جوان بیٹے کا لاش۔ ہر نے اجازت طلب کی، ہر کو اجازت ملی، ہر مقتل میں گئے۔ ایک مرتبہ مقتل میں جانے کے بعد چاروں طرف سے ہر پہ حملہ ہوا، ہر زمین پہ گرے، حسین ہر کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا کہ ہر کی پیشانی پہ زخم ہے۔ ہر کا سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد ہر کو زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھنے کے بعد کہا، یا ہر، سنیے گا جملہ، کہا، یا ہر، ما اخطأت امک اذ سمتک حرا، اے حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھ کے کوئی خطا نہیں کی. انت حر فی الدنیا والآخرہ, اور تم اس دنیا میں بھی حر ہو تم آخرت میں بھی حر ہو. یہ کہہ کے حسین نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, رومال فاطمہ نکالا, زخم کو پہنچا, حر کی پیشانی پہ رومال فاطمہ باندھا. میں کہوں گا حر آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سر پہ رومال فاطمہ باندھا گیا, مگر چادر فاطمہ اسی کربلا میں لوٹ لی جائے.
ماتم ہے.